الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا عزرة بن ثابت عن صنعامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه لا يرد الطيب. وقال أنس رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان لا يرد الطيب. نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم کے خوشبو استعمال فرمانے کا بیان چل رہا ہے، اسی سلسلے میں آج کی روایت پیش کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. ان کے شاگرد حضرت ثمامہ ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خوشبو اگر پیش کرتا تو وہ اس کو رد نہیں فرماتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی خوشبو کو رد نہیں فرماتے تھے، یعنی اگر کوئی آدمی خوشبو پیش کرتا لگانے کے لیے یا استعمال کرنے کے لیے یا ہدیے کے لیے تو آپ اس کو رد نہیں فرماتے تھے. آگے دوسری روایت میں اس کی وجہ آ رہی ہے. حدثنا قتیبۃ بن سعید قال اخبرنا ابن ابی فدیک عن عبداللہ بن مسلم بن جندب عن ابیہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدہن واللبن. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو رد نہیں کیا جا سکتا، یعنی ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے. الوسائل یعنی تکیہ، اور دہن تیل یعنی خوشبودار چیز، اور دودھ. ان تین چیزوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر پیش کرے تو اس کا انکار نہ کیا جائے. اس کی وجہ یہ بتلائی جاتی ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ دینے والے کے اوپر کوئی بار نہیں، مختصر ایک فاہا اتر کا کوئی آدمی دے دے، آپ کو تھوڑا سا اتر لگا دے تو دینے والے پر اس میں کوئی بار نہیں ہے. دودھ بھی اسی طرح، دودھ کی ایک پیالی اگر آپ کو پلا دی تو اگر اس کا انکار کریں گے تو اس کی دل شکنی ہوگی، اس کو رنج ہوگا. اس کے برخلاف قبول کر لیں گے تو اس پر ایک تو بوجھ بھی نہیں ہے اور ایک مومن کا جی خوش ہوتا ہے. گویا فقہا اور شرائع حدیث فرماتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جن میں دینے والے کے اوپر کوئی بار نہ ہو, کم قیمت کی چیز ہو, تو اس کا یہی حکم ہے کہ اس کو رد نہ کیا جائے. اب یہاں تکیے کا جو تذکرہ ہے تو تکیے کے متعلق اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ تو قیمت والا ہوتا ہے, تو اس کے دونوں مطلب بیان کیے گئے ہیں. یا تو تکیہ پورا ہی کوئی ہدیہ کرے, یا یہ ہے کہ بیٹھے ہیں آپ کو ٹیک لگانے کے لیے کوئی آدمی تکیہ پیش کر رہا ہے ہدیے کے طور پر, نہیں تو گویا وہ جو پیش کر رہا ہے ٹیک لگانے کے لیے اس کا انکار نہ کیا جائے, اس میں اس پر کوئی بار تو ہے نہیں. بہرحال یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کو لا کر آپ کے عمل کی طرف بھی اشارہ کیا, جیسا کہ اگلی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں گزر چکا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی آدمی اگر خوشبو پیش کرتا تھا تو آپ انکار نہیں فرماتے تھے. اب اگر کوئی آدمی زیادہ مقدار میں پیش کرتا ہے تو اگر زیادہ مقدار لینا طبیعت گوارا نہیں کرتی تو تھوڑا سا لے کر باقی اس کو واپس کیا جائے, لگا لیا جائے کہ بھائی اتنا قبول کر لیا, اب باقی آپ کے. حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا ابو داود الحفری عن سفیان عن الجریری عن ابی نظرۃ عن رجل هو الطفاوی عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ وطیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کی خوشبو یعنی مردانہ خوشبو جس کو مرد استعمال کریں وہ ہے جس میں اس کی مہک اور خوشبو تو خوب پھیلتی ہو اور اس کا رنگ محسوس نہ ہوتا ہو, جیسے گلاب ہے, کیوڑا ہے, امبر ہے, کافور ہے, کہ خوشبو اس کی بہت زیادہ پھیلتی ہے اور جہاں لگایا جاتا ہے کپڑے یا جسم پر تو اس کا رنگ نمایاں نہیں ہوتا, ظاہر نہیں ہوتا, تو گویا رنگ اس کا مغلوب ہو اور جو ہے خوشبو پھیلتی ہوئی ہو, یہ مردانہ خوشبو ہے. اور زنانہ خوشبو جس کا رنگ غالب ہو اور خوشبو اس میں مغلوب ہو, جیسے حنا ہے, زعفران ہے. بہرحال مطلب یہ ہے چونکہ اگر عورت گھر میں رہ کر خوشبو استعمال کرتی ہے اپنے شوہر کے لیے اور اس خوشبو کے استعمال کا اثر اجنبیوں تک پہنچتا نہیں ہے تو اس کے اندر اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے, اگر خوشبو پھیلتی بھی ہے لیکن گھر ہی تک محدود رہتی ہے تو اس کی اجازت دی گئی. البتہ خوشبو لگا کر نکلنا اور پھر اس کی اس خوشبو کا پرائے مردوں تک پہنچنا, چونکہ یہ غیر مردوں کی شہوات کو اور اس کو ابھارنے والا ہے, اس لیے شریعت نے اس سے منع کیا ہے. چنانچہ ترمذی شریف کی روایت میں ایسی عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خوشبو لگا کر نکلے مردوں کے پاس سے اور وہ خوشبو ان تک پہنچے, ایسی عورت کو زانیہ قرار دیا ہے. تو بہرحال یہاں مطلب یہ ہے کہ یہ جو پابندی لگائی گئی پھیلتی ہوئی خوشبو استعمال کرنے کے معاملے میں عورت پر, یہ باہر یا اجنبیوں تک پہنچنے کی صورت میں, اگر ایسا نہیں ہے گھر تک محدود رہتی ہے اور شوہر کے لیے استعمال کرتی ہے تو اس صورت میں پھیلتی ہوئی خوشبو ہو تو بھی اس کی گنجائش ہے, اجازت ہے. بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردانہ خوشبو اور زنانہ خوشبو کا فرق بیان کیا کہ مردانہ خوشبو کے اندر جو ہے مہک پھیلتی ہے, رنگ اس کا مخفی اور چھپا ہوا رہتا ہے, اور عورتوں کی جو یہ ہوتی ہے اس میں خوشبو مغلوب ہوتی ہے اور رنگ غالب ہوتا ہے. علامہ ابن بطال شارح بخاری کے حوالے سے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, نقل کرتے ہیں کہ عام طور پر عورتیں جو خوشبو استعمال کرتی ہیں وہ چہرے وغیرہ کے اوپر لگاتی ہیں تو وہ اس کی وجہ سے ذرا ان کے چہرے میں رونق آ جائے, تو مردوں کو چاہیے کہ خوشبو کا استعمال اس انداز سے نہ کرے، یہ عورتوں کے ساتھ ایک طرح کی مشابہت ہوتی ہے، اس سے منع کیا گیا مردوں کو. تو بہرحال وہ چونکہ رنگ کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے چہرے کے اوپر اس کا. حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا اسماعیل بن ابراہیم عن الجریری عن ابی نظرۃ عن الطفاوی عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثلہ بمعنہ. یہ دوسری سند پیش کی، اس میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ابھی پیش کی گئی، اسی روایت کو دوسرے سند سے انہوں نے پیش کیا ہے کہ وہ حدثنا محمد بن خلیفۃ وعمر بن علی قال حدثنا یزید بن زرعی قال حدثنا حجاج بن الصواف عن حنان عن ابی عثمان النہدی رضی اللہ تعالی عنہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعطی احدکم الریحان فلا يرده فانه خرج من الجنہ. قال ابو عیسیٰ ولا نعرف لحنان غیر هذا الحدیث. یہ حضرت ابو عثمان نہدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کسی کو ریحان دیا جائے تو اس کا وہ رد نہ کرے، انکار نہ کرے. ریحان کا لفظ عربی زبان میں ایک مخصوص قسم کا جو پودا ہوتا ہے خوشبودار، اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور ہر خوشبودار پھول اور پودے کے وہ بھی ریحان کہتے ہیں. یہاں گویا دونوں مطلب لیے جا سکتے ہیں، گویا کوئی بھی خوشبودار پھول وغیرہ کوئی آدمی اگر پیش کرے تو اس کا انکار نہ کیا جائے، یا خاص طور پر وہ مخصوص پودا، دونوں مراد ہو سکتے ہیں. بہرحال جیسے وجہ ابھی بتلائی کہ اس کی وجہ سے دینے والے کے اوپر کوئی بار نہیں آتا، اور ایک دوسری وجہ بھی اس روایت میں بتلائی گئی فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّتِ، کہ یہ پودا جو ہے خوشبودار یہ جنت سے آیا. ویسے تو دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ گویا جنت کی نعمتوں کے نمونے ہیں، تو اس معنی کر کے یہ بھی اسی انداز پر ہے. حدثنا عمر بن اسماعیل بن مجالد بن سعید بن الحمدانی قال حدثنا ابی عن بیان عن قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہ قال اریستو بین یدی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فالقا جریر رداءہ ومشا فی ازار فقال له خذ رداءک فقال عمر للقوم ما رأيت رجلا احسن صورة من جریر الا ما بلغنا من صورة یوسف علیہ السلام. یہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے رہنے والے بنو بجیلہ ایک قبیلہ ہے، اسی سے ان کا تعلق ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجت الوداع میں تشریف لے جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور ایمان قبول کیا تھا. فرماتے ہیں کہ بڑے حسین و جمیل تھے. قال اورثتو بین یدی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. وہاں پہلے زمانے میں جب لشکر دشمن کے مقابلے کے لیے تیار کیا جاتا تھا تو ایسا جیسے آج کل ممالک کا ایک مستقل نظام ہے ہر حکومت کا کہ اس کا ایک مستقل لشکر ہوتا ہے، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ کوئی بنا بنایا لشکر ہو اور اس کی کوئی ملازمت اور سروس چلتی ہو، بلکہ جب کہیں ضرورت پیش آتی تھی تو اعلان کر دیا جاتا تھا، لوگ اپنے آپ کو گویا ہر مسلمان لشکری تعلیم حاصل، جو جن ممالک کے اندر لشکری تعلیم کو ضروری قرار دیا گیا وہ اسی بنیاد کے اوپر، گویا ہر شہری یہ اس بات کی صلاحیت رکھنے والا ہونا چاہیے کہ وہ دفاع کر سکے. تو بہرحال اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ضرورت پیش آتی تھی تو اعلان فلاں جگہ یہ ضرورت ہے، لوگ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. تو جب پیش کرتے تھے تو جو حاکم وقت ہوتا تھا، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق کے موقع پر، دوسرے غزوات کے موقع پر جب اعلان ہوتا تھا تہلان کی بنیاد پر لوگ آ جاتے تھے اور رنگ آنے والوں کو باقاعدہ ایک ایک کر کے ترتیب سے لائن سے پیش کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور ہر ایک کا معائنہ جائزہ لے, وہ آپ کے سامنے سے گزارا جا رہا ہے, آپ اس کو دیکھ کر اجازت دے کر ٹھیک ہے اس کو گویا جائے. اس طرح کسی کی عمر اگر کم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے غزوہ احد کے متعلق آپ نے سنا ہوگا, بہت سے نوجوان صحابہ جن کی عمر 15 سال ابھی نہیں ہوئی تھی, انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو قبول نہیں کیا جنگ میں شرکت کے لیے. تو بہرحال میں تو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں ایک دستور یہ تھا کہ جب لشکر تیار کیا جاتا تھا تو ہر آنے جو اپنے آپ کو پیش کرتا تھا لشکر میں شرکت کے لیے, وہ حاکم کے سامنے سے گزارا جاتا تھا, پاس کیا جاتا تھا, اور وہ ان کو دیکھے اور پھر اس کو منظوری دے, حامی بھرے, تو پھر وہ لشکر میں شریک کیا جاتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کسی موقع پر کسی جنگ میں لشکر تیار کرنے کی ضرورت پیش آئی, تو اس وقت لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گزارا گیا. ان کی جسمانی جو ہے ساخت اور طاقت کتنی ہے اس کا بھی اندازہ لگا, بھئی یہ کام دے گا ایسا آدمی ہے یا نہیں. تو بہرحال یہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ اسی طرح ضرورت پیش آئی لشکر کی, تو یہ بھی اس لشکر میں شریک ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا انہوں نے, تو اور لوگوں کی طرح ان کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے گزارا گیا, وہاں سے پاس کیا گیا. تو فالقا جریر رداءہ ومشى فی ازار, پہلے بھی بتایا تھا کہ اس زمانے میں عام طور پر سلے ہوئے کپڑے پہننے کا دستور نہیں تھا, دو چادریں استعمال ہوتی تھی, ایک بدن کے نچلے حصے کو چھپانے کے لیے جس کو ازار کہتے تھے, جس کو ہم لنگی ترجمہ کرتے ہیں, اور دوسری چادر جو ہوتی تھی بدن کے اوپر والے حصے کو چھپانے کے لیے, اس کو عربی میں ردا, یعنی وہ استعمال کے فرق کی وجہ سے نام میں فرق ہو گیا, چیز ایک ہی ہے, وہ ایک ہی طرح دونوں ہوتی تھی. بہرحال اوپر والے حصے بدن نصف کو چھپانے کے لیے جو استعمال ہوتی ہے وہ ردا. تو عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ جب گھر وغیرہ میں جب جاتے تھے تو اوپر والی چادر نکال دے, جیسے ہم بھی گھروں پر جاتے ہیں تو کرتا ورتا اتار دیتے ہیں, لنگی پہن لیتے ہیں, اس طرح یہ عام دستور تھا. تو بہرحال یہ جب حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا حضرت عمر کے سامنے, ان کو گزارا گیا, تو انہوں نے اپنی چادر اتار کر کے نیچے ڈال دی اور خالی لنگی پہن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے گزرے تاکہ دیکھے. تو فقال له خذ رداءہ, جب وہ گزر گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لے لو تمہاری چادر اٹھا لو, یعنی گویا تمہارا معائنہ وزٹ ہو گئی, دیکھ لیا تم کو. فقال عمر للقوم, اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے ان کو دیکھنے کے بعد معائنہ کرنے کے بعد فرمایا, مارائی تو رجلا احسن صورتا من جریر, حضرت جریر سے زیادہ حسین کوئی آدمی آج تک میں نے دیکھا, جیسے میں نے پہلے بتلایا بڑے حسین و جمیل تھے, الا ما بلغنا من سورت یوسف علیہ السلام, البتہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی شکل و صورت کے متعلق جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں قرآن اور حدیث سے, اس سے معلوم ہوتا تھا ہے کہ وہ بڑے حسین تھے, باقی ہمارے دیکھے ہوئے لوگوں میں گویا حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حسین میں نے نہیں دیکھا. بہرحال یہاں یہ حضرت جریر کو یا حضرات علماء اور شمائل کی شرح کرنے والے حضرات نے, یا مستقل جو ہے اہل علم موجود ہیں کہ کسی عنوان کے ماتحت جب کوئی روایت پیش کی جاتی ہے تو وہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس عنوان کے ماتحت پیش کی گئی ہے اس سے اس کا کیا تعلق ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو استعمال فرمانے کا تذکرہ ہو رہا تھا, اب اس روایت کو باپ سے کیا تعلق. تو بہرحال بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شمائل کے نسخہ نویسوں کا اضافہ ہے, اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو آدمی جس آدمی کو اللہ تعالیٰ حسن دے دیتا ہے تو خوشبو بھی وہ اس کے مناسب استعمال کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ حسن صورت عطا فرمائی تھی تو آپ کی خوشبو بھی اسی مناسبت سے اعلیٰ قسم کی ہوا کرتی تھی. خوشبو مزاج کے موافق نہ ہو تو رد کرنا کیسا ہے؟ ہاں یہ تو عذر ہے, کر سکتے ہیں. مثلا آج کل اس زمانے میں تو عام طور پر خوشبو جو ہوا کرتی تھی سب طبعی ہوا کرتی تھی, یعنی فطری خوشبو, تو کبھی فطری خوشبو مزاج کے خلاف ہوا نہیں کرتی. آج کل سب جو ہے بنائی ہوئی ہوتی ہیں, اس لیے کبھی مزاج کے بعد تیز ایسی خوشبو لگا کر آتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑے رہ کر نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں یہ معذوری ہے, وہ اس کو یہ عذر پیش کر دیا جائے. یا علی یا نبی یا حسین یا عمر بولنا چاہیے کہ نہیں؟ اصل میں یا کا لفظ عربی زبان میں ندا یعنی کسی آدمی کو پکارنے کے لیے آتا ہے. اب جیسے ایک آدمی آپ کے سامنے ہے, اس کو آپ اس کے نام کے ساتھ یا لگا کر کے کہیں یا فلان یا عبداللہ یا یوسف تو ٹھیک ہے, لیکن جو آدمی آپ کے سامنے موجود نہیں ہے, جیسے یہاں حضرت علی موجود نہیں ہے, ابھی حضرت یا علی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہمارے پاس تشریف فرما نہیں ہے, ہم یا نبی کہیں یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تشریف فرما نہیں ہے, اب یا حسین کہیں, تو اب یہ یا حسین کیوں کہہ رہا ہے؟ اگر مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ ان کو یہاں موجود سمجھ کر کہہ رہا ہے تو پھر مسئلہ بڑا یہ ہو جاتا ہے. اس لیے ایسے بعض لوگ چونکہ ان حضرات کے متعلق ایسا عقیدہ رکھتے ہیں, اس لیے ان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ایسے الفاظ کو استعمال کرنے سے بچنا ضروری ہے. ڈاکٹر یوسف پٹیل صاحب نو پگنا گٹھن نو آپریشن تھوں سے شفا ماٹے دعا کر اللہ تعالیٰ آپریشن کو صحت و شفا کا ذریعہ بنے. ایک محترمہ حمل سے ہے, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے حمل کی. میری ساسو ماں پیرالیسس ہو گیا ہے, ایک ہاتھ ایک پیر نہیں چلتا, چل پھر نہیں سکتے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت و شفا عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے, تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما, تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما, دوام ذکر و دوام طاعت کی توفیق عطا فرما, تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما, ہماری تمام ضروریات کی اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما, ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگن نہ بنا, ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما, ہماری اولادوں کو عقائد حق علوم نافع اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما, برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما, اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ پورے عالم میں مسلمان جہاں کہیں بھی مظلومیت کا شکار ہیں ان کی بھرپور نصرت فرما, ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك.